بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
بے شک تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک پیغمبر آیا ہے, جان لو کہ تمہارا دکھ درد اس کے لیے بہت گہرا ہے. وہ تمہاری ہدایت چاہتا ہے اور اہل ایمان کے لیے بہت ہی مہربان اور رحم دل ہے. تجلی اعظم.
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے پانچویں سال تک حضرت ابو طالب, حضرت حمزہ اور بنی ہاشم کے دیگر افراد کی حمایت کے سبب قریش کے لوگ آ حضرت کو ایذائیں نہیں دے پاتے تھے. وہ جب کبھی ان کے نشست میں پہنچتے تھے تو کچھ نہیں کر پاتے تھے اور اپنے دل میں ان کے تئیں بغض و کینے کی آگ لیے واپس آ جاتے تھے اور سوچتے تھے کہ اگر محمد انہیں تنہا مل جائیں تو وہ اپنی بھڑاس نکال لیں. ان لوگوں کو جب بھی کوئی مسلمان اکیلے میں مل جاتا تو وہ اسے بہت زیادہ ایذائیں پہنچاتے تھے. جب کبھی حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ نہیں ہوتے تھے تو حضرت محمد کو زبردستی ان کے گھر بھیج دیتے اور پھر مسلمانوں کو ایذائیں دینے لگتے تھے. ایذائیں دینے والوں کا سرغنہ ابو لہب کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا, جو رشتے میں آ حضرت کا چچا تھا. بعثت کے پانچویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کچھ مسلمان حضرت جعفر ابن ابی طالب کی قیادت میں خفیہ طور پر مکے سے حبشہ ہجرت کر گئے تاکہ وہاں امن و سکون کے ساتھ توحید کی آواز بلند کر سکیں اور حضرت محمد کی رسالت کے بارے میں حجاز کے پڑوسی ملکوں کے لوگوں کو خبر دے سکیں. آ حضرت نے خود انہیں الوداع کہا اور ان کے حق میں دعا کی. قریش اور مکے کے مشرکوں کو جب اس بات کی خبر ملی تو وہ فوراً دار الندوہ میں اکٹھا ہوئے اور کافی دیر تک ایک دوسرے سے صلاح و مشورے اور بحث کے بعد انہوں نے شیطان کی مدد سے اپنے اور دیگر قبائل کے درمیان ایک ظالمانہ معاہدہ کیا. اس معاہدے پر جسے صحیفہ مکہ کا نام دیا گیا, مکے کے تمام قبائل کے سرداروں نے اپنی مہر سب کی اور پھر اسے کوچہ و بازار میں لوگوں کو پڑھ کر سنایا گیا. اس معاہدے میں کہا گیا تھا کہ جب تک عبد المطلب کا خاندان محمد کو قتل کرنے کے لیے قریش کے حوالے نہیں کرتا تب تک اس خاندان سے ہر طرح کی خرید و فروخت پر پابندی ہے. نہ تو اس خاندان میں اپنی لڑکیوں کو دو اور نہ اس خاندان سے لڑکیاں لو. چاہے جو بھی ہو جائے ان کا دفاع نہ کرو. اس ظالمانہ معاہدے کو ایک صندوقچے میں رکھ کر اسے کعبے کے دروازے پر آویزہ کر دیا گیا. حضرت ابو طالب نے جب یہ حالات دیکھے تو مشرک ابو لہب کو چھوڑ کر عبد المطلب کے تمام فرزندوں کے ساتھ مکے کے لوگوں کے درمیان سے ہجرت کی. وہ مکے کے شمال میں واقع ایک درے میں, جسے شیب کہا جاتا تھا, جا کر رہنے لگے تاکہ حضرت محمد اور ان کے خاندان کے دیگر افراد مشرکین کے شر سے محفوظ رہیں. مشرکین نے درے کے اوپر کچھ لوگوں کو نگہبانی کے لیے تعینات کر رکھا تھا. جو کوئی اس معاہدے کی مخالفت کرتا تھا اس کے مال اور جائیداد کو ضبط کر لیا جاتا تھا۔ حضرت ابو طالب پیغمبر اسلام کی سلامتی کی جانب سے بہت فکر مند تھے اور انہوں نے بنی ہاشم کے جوانوں کو ان کی حفاظت کے لیے مامور کر رکھا تھا۔ کبھی کبھی وہ رات میں کئی بار آ حضرت کے پاس پہنچتے اور انہیں ان کے بستر سے اٹھا کر دوسری جگہ سلا دیتے تھے۔ اس طرح سے 3 سال کا عرصہ گزر گیا اور اس عرصے میں حضرت ابو طالب اور ان کے خاندان نے بے مثال ایثار سے کام لیا۔ اس عرصے میں حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کی پوری دولت و ثروت خرچ ہو گئی۔ کئی بار راتوں میں بھوک سے بلبلاتے بچوں کی آوازیں مکے کے لوگوں کے کانوں تک پہنچتی تھیں، لیکن کوئی بھی ان کی مدد نہیں کرتا تھا۔ ان 3 برسوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف حج کے ایام میں شیب سے باہر نکل کر کعبے کے طواف کے لیے آنے والے قبائل کو اسلام کی دعوت دے سکتے تھے، تاہم زیادہ تر مواقع پر انہی کے خاندان اور قبیلے کا ایک بوڑھا وہاں پہنچ جاتا، انہیں پتھر مارتا، برا بھلا کہتا اور ساحر کہہ کر پکارتا تھا۔ کچھ لوگ خفیہ طریقے سے مسلمانوں کے درمیان پہنچتے اور مشرف با اسلام ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ شہر واپس چلے جاتے تھے اور رات کے وقت بنی ہاشم کے لیے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لانے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح سے دن گزرتے رہے اور مسلمان استقامت و مزاحمت کا مظاہرہ کرتے رہے، تاہم بچوں اور عورتوں کی ناگفتہ بہ صورتحال کے سبب قریش اور معاہدے پر دستخط کرنے والے بعض قبائل معاہدہ توڑنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ دھیرے دھیرے اس معاہدے پر اعتراض کرنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ ایک دن دار الندوہ میں کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو پوری آزادی اور اطمینان کے ساتھ کھانا کھائیں اور لباس پہنیں، لیکن بنی ہاشم جو ہماری ہی طرح مکے کے عمائدین میں شامل ہیں، غذا اور لباس کے بغیر تپتے سورج کے نیچے ہلاک ہوتے رہیں۔ خدا کی قسم اس شرمناک کاغذ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جانا چاہیے۔ سب خاموش رہے اور کسی نے بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کی، لیکن اس معاہدے پر اعتراض کرنے والوں نے ہنگامہ مچا دیا اور وہ اس معاہدے کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے رہے۔ دوسری جانب اسی رات خداوند متعال نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے مطلع کیا کہ دیمک اس ظالمانہ معاہدے کو کھا گئی ہے اور اس کاغذ پر صرف اللہ کا نام باقی بچا ہے۔ آن حضرت نے یہ بات اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بتائی اور فرمایا کہ مشرک خود بھی تھک چکے ہیں اور بلا وجہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، آپ ان کے پاس جائیے اور انہیں بتا دیجئے کہ دیمک اللہ کے نام کو چھوڑ کر اس پورے معاہدے کو کھا گئی ہے۔ جب معاہدہ ہی نہیں بچا ہے تو اس کی پابندی کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا۔ حضرت ابو طالب نے قریش کے درمیان جا کر کہا کہ محمد نے مجھے ایک خبر دی ہے اور تم سب لوگ جانتے ہو کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں کہتے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ دیمک اللہ کے نام کو چھوڑ کر پورے معاہدے کو کھا گئی ہے۔ حضرت ابو طالب نے ان سے کہا کہ تم لوگ کسی کو بھیج کر وہ صحیفہ منگواؤ، اگر محمد کی بات صحیح ہوئی تو تم لوگ اس کے دین پر ایمان لے آؤ، خدا سے ڈرو اور ظلم و ستم کرنا بند کرو، اور اگر محمد کی بات غلط ثابت ہوئی تو میں انہیں تمہارے حوالے کر دوں گا اور تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ قریش کے لوگوں نے نعوذ باللہ حضرت محمد کو جھوٹا ثابت کرنے اور حضرت ابو طالب کو شرمندہ کرنے کے لیے اس معاہدے کو منگوانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کسی کو خانہ کعبہ کی جانب روانہ کیا تاکہ وہ اس معاہدے کو لے آئے۔ وہ شخص گیا اور معاہدے کو لے آیا۔ جب اس معاہدے کو اس صندوقچی سے باہر نکالا گیا تو حیرت اور استعجاب سے سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دیمک اس پورے معاہدے کو کھا گئی ہے اور صرف اللہ تعالی کا نام اس معاہدے میں باقی رہ گیا ہے۔ حضرت ابو طالب بہت خوش ہوئے اور وہ مشرکین کے شور و غل کے درمیان جلد از جلد رسول اللہ تک پہنچنا چاہتے تھے کہ اسی وقت کئی لوگ ایمان لے آئے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی میں حضرت ابو طالب کو گلے لگا لیا اور بڑی گرم جوشی سے ان سے مصافحہ کیا۔ مشرق قبائل کے سربراہ سب سے نظریں چرا رہے تھے کیونکہ شیطان کی چال نقش بر آب ہو چکی تھی۔ یوں مسلمانوں کو شیب کی سخت زندگی سے نجات حاصل ہوئی اور وہ مکے لوٹے۔